مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ ہمارا یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے براہ راست پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم ویو 972 پر، اور دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ آج کا موضوع ہے شہروں میں چھوٹے جنگل۔ جی، جب شہروں سے درخت ختم ہو جائیں، فیکٹریوں اور گاڑیوں کا دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دے کہ شہری زندگی معطل ہو جائے اور سانس تک لینا دشوار ہو جائے، تو شہروں کی فضا کو صاف اور ٹھنڈا کرنے کے لیے صرف 3 سے 5 سال میں چھوٹے چھوٹے جنگل اگانے کا ایک نیا طریقہ آج کل دنیا بھر کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی مقبول ہو رہا ہے۔ یہ طریقہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے آج وائس آف امریکہ کے اس نشریاتی پلیٹ فارم سے، ایسے میں کہ جب اقوام متحدہ کے عالمی پلیٹ فارم پر ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں دنیا بھر سے آئے ہوئے مندوبین آب و ہوا کی تبدیلی کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے۔ تو پہلے بات کریں گے اقوام متحدہ کی کلائمیٹ کانفرنس کی، اور اس سے پہلے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے شریک ماہرین کا تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اب سے کچھ دیر کے بعد میڈرڈ اسپین سے پاکستان کے وفاقی وزیر اور وزیر اعظم کے مشیر ماحولیات ملک امین اسلم، جو پاکستان کے گرین کلائمیٹ فنڈ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہوں گے وزیر ماحولیات سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر مرتضیٰ وہاب، اور شہروں میں مختصر عرصے میں چھوٹے جنگل اگانے میں مصروف ایک آرگنائزیشن ہے اربن فارسٹ، اس کے فاؤنڈر شہزاد قریشی کراچی سے ہمارے ساتھ دیں گے اس پروگرام میں۔ اور بھارت اور دنیا بھر کے شہروں میں 3 سے 10 سال میں چھوٹے جنگل اگانے میں مصروف بنگلور کی ایک کمپنی اے فورسٹ کے فاؤنڈر شوبھندو شرما، جو حال ہی میں پاکستان کے اربن فارسٹ پر ایک ورکشاپ کر چکے ہیں، اس وقت وہ نیو یارک میں موجود ہیں، ان کی بھی گفتگو آپ کو آج کے پروگرام میں سنوائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے ماحولیات کے تحفظ سے متعلق اقوام متحدہ سے منسلک ایک مشاورتی ادارے اسکوپ کے فاؤنڈر اور سی ای او تنویر عارف، اور پاکستان بھر میں آب و ہوا کی تبدیلی کے بارے میں آگاہی بڑھانے کے لیے سول سوسائٹی کی ایک ملک گیر تنظیم کلائمیٹ ایکشن پاکستان کے مرکزی آرگنائزر داور حمید بٹ اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دیں گے اس راؤنڈ ٹیبل میں، اور کلائمیٹ چینج کی ایک محقق اور علمبردار اور کلائمیٹ ایکشن پاکستان اسلام آباد کی ایک کلیدی رکن انم زیب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گی۔ تو گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علی توقیر شیخ جی، اور ہمیں ابھی معلوم نہیں کہ اور ہمارے ساتھ کون کون سے گیسٹ موجود ہیں، لیکن علی توقیر شیخ سے ہی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ملک امین اسلم سے ہمارا رابطہ ہو جائے، لیکن ان سے ابھی تک ہمارا رابطہ نہیں ہوا، تو ہم بات شروع کریں گے علی توقیر صاحب سے۔ السلام علیکم علی توقیر صاحب۔
جی السلام علیکم،
بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا۔ آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات کے حوالے سے اس وقت جو پاکستان ہے اس کا درجہ دنیا کے انتہائی خطرے کے ملکوں میں ہے شامل، اور یہ بتائیے کہ اس وقت جو کلائمیٹ کانفرنس ہو رہی ہے اس میں پاکستان کو کیوں دلچسپی ہونی چاہیے، اور پاکستان کو اس سے کیا توقعات ہیں، اور اس سے کیا فائدہ اٹھانا چاہیے؟
دیکھیے، یہ گلوبل کلائمیٹ کانفرنس جو ہو رہی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پیرس ایگریمنٹ کی امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے گلوبل ٹیمپریچر کو 1.5 یا 2 ڈگریز کے اوپر سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جائے، مگر چونکہ دنیا کے ایمیشن بہت زیادہ ہیں تو اس وقت سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ایمیشن کو کم نہ کیا تو یہ 3 ڈگری سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ پاکستان جیسا ملک جس کی پاپولیشن جو ہے 210 ملین کے قریب ہے، اور جس کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے پاورٹی لائن سے نیچے رہتی ہے، اور انتہائی زیادہ ولنریبل ہے کلائمیٹ چینج کی تھریٹس کو، اس کے لیے 1 ڈگری کے ٹیمپریچر کے ساتھ ہمیں اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری اکانومی سنبھل نہیں رہی۔ تو اندازہ کیجیے 1.5 ڈگری پہ کیا حال ہوگا، 2 ڈگریز پہ کیا ہوگا، یا 3 ڈگریز پہ کیا ہوگا۔ تو ہمارا سب سے بڑا انٹرسٹ اس کانفرنس میں یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایسی ساری ایفرٹ جو گلوبلی ہیں جو 1.5 ڈگری پہ گلوبل ٹیمپریچر کو اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے، اور اس کے لیے جو انٹرنیشنل فائنینس چاہیے ان کو ایکسس کیا جائے۔
ٹھیک، تو جو انٹرنیشنل فائنانسنگ کی آپ نے بات کی، تو کیا اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو وفد وہاں پر موجود ہے، کیا وہ اس قسم کی کوششیں کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ اس کو جو اقوام متحدہ کا کلائمیٹ فنڈ ہے، گرین فنڈ، اس سے اتنے فنڈز مل جائیں کہ پاکستان کو اس مسئلے سے نمٹنے میں کچھ مدد مل سکے مزید؟
جی دیکھیے، جو گلوبل کلائمیٹ فنڈ ہے اس کے لیے $100 بلین کا اینولی ویسٹرن اکانومیز نے کمٹ کیا ہوا ہے،
جی،
مگر ابھی تک اس کو $10 بلین سے کم کی کمٹمنٹس ملی ہیں 20 ملکوں سے، تو اتنے تو پیسے ہیں نہیں کہ پاکستان کی ریکوائرمنٹس پوری کی جا سکے. اور اگر ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ پاکستان کی اپلیکیشن منظور بھی ہونی شروع ہو تو پاکستان کو اپنی جو کیپیسٹی ٹو امپلیمنٹ ہے پروجیکٹس کو یا جس کو آپ فائنینشیل ٹرمز میں ابزاربر کیپیسٹی کہتے ہیں وہ اسٹرینتھن کرنی ہوگی. تو اس کے لیے منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہی نہیں، اس لیے جو پروونسز میں اور باقی جگہ پہ جو پلاننگ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو کلائمیٹ اسمارٹ ڈیولپمنٹ کے اپنے پروڈکٹس بنانے ہوں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رقوم کو ابزارب کر سکیں اور صحیح طرح سے استعمال کر سکیں کہ ہم کلائمیٹ ریزلٹ نیشن کے طور پہ ایمرج ہو سکیں.
ٹھیک، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی امیدیں رکھنی چاہیے؟
امیدیں تو ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے، مگر اس کے لیے ہمیں اپنی ایفرٹس کنسنٹر کرنے کی ضرورت ہوگی.
ٹھیک ہے،
اس وقت جو ہے وہ ہماری ایفرٹ اتنی نہیں ہے جتنا بڑا چیلنج ہے ہمیں. پاکستان دنیا کے 5-6 موسٹ ولنریبل کنٹریز کی لسٹ میں شامل ہوتا ہے.
جی جی،
تو ہمیں ایسی کانفرنس میں بہت اگریسولی، بہت پرو ایکٹیولی، بہت سسٹمیٹکلی انگیج ہونے کی ضرورت ہے.
ٹھیک، اور اس ضرورت کے تحت ہی اس وقت ہم آپ کو بتائیں علی توقیر صاحب کہ ملک امین اسلم سے ہمارا رابطہ ہو گیا، اس وقت میڈرڈ اسپین سے ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون پر، ان کو ویلکم کہتے ہوئے ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ملک امین اسلم صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جی میڈرڈ میں کانفرنس میں آپ شریک ہونے گئے، تو کچھ بتائیے کہ اس کلائمیٹ کانفرنس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور اسے کیا توقعات رکھنی چاہیے اس کانفرنس کے آؤٹ کم سے؟
جی بالکل، پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینج سے بڑا متاثر ترین ممالک میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان ممالک میں بھی شامل ہیں جو کہ میجر انیشیٹیوز کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے اوپر. آج بھی یہاں پر کوپ کی میٹنگ میں جو ٹاپ کے 8 انیشیٹیوز شامل کیے گئے ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کے کا مقابلہ کرنے میں دنیا کی مدد کر رہے ہیں، ان میں پاکستان کے جو بلین ٹری کا پروجیکٹ ہے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو ہم یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو کہ ہماری جو کلائمیٹ ولنریبلٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے کیونکہ ہمارے امپیکٹس بڑھ رہے ہیں ملک کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ جو ایک نئی اکانومی کو انلیچ کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کے اندر، جس میں آپ اپنے ایکو سسٹمس کو ریسٹور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ رینیوبلس کی طرف شفٹ کریں پاکستان کے انرجی پیراڈائم کو. تو یہ نہ صرف پاکستان بلکہ تمام دنیا کے لیے ایک اچھی خبر ہے کلائمیٹ چینج کے اس آتے پہ. لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جو جس کا پاکستان صرف مقابلہ کر سکتا ہے، اس کو کمی ہم نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان یہ ساری جو پیراڈائم ہے پاکستان کو اس کو یہاں پر اس کانفرنس میں بتائے گا.
ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا یہ جو پاکستان کا کیس ہے کہ اس کو فنڈس دیے جائیں، کس حد تک پلیٹ کرنے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی صلاحیتوں پر کتنا بھروسہ ہے؟
جی بالکل، پاکستان اس وقت جو گرین کلائمیٹ فنڈ ہے اس کی بھی کو چیئر جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. یہ سب سے بڑا فنڈ ہے دنیا کا جو کلائمیٹ چینج کے پروجیکٹ کو اور جو انیشیٹیوز ہیں ان کو فائنینس کرتا ہے. تو ہمارے پاس کافی بڑی اپرچونیٹی ہے اس وقت، اور ہمارا ایک بڑا کلیئر اور فوکسڈ ایجنڈا ہے، اور دنیا کے ممالک اور تمام جو پارٹنرز ہیں وہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ بجائے اس کے کہ وہ بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اگر خود ڈیسائڈ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو اس پہ پھر آپ کو کافی آسانی ہوتی ہے ایکسیس کرنے کی فائنانس میں. اور اس وقت پاکستان کی یہی صورت حال ہے کہ ہمارا بڑا کلیئر 5-point ایجنڈا ہے جس کے اندر ہماری فارسٹری کے پروجیکٹ ہے جو بلین ٹری کا ہے، اس کے علاوہ الیکٹرک ویکل کا شفٹ اس میں شامل ہے گاڑیوں کا، پھر ہمارا جو کلین گرین انیشیٹو ہے جس میں ہم ویسٹ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریچارج پاکستان جو پاکستان کے فلڈ واٹرز کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا انیشیٹو ہے، اور پھر آخری جو ہے وہ پلاسٹک سے جو نجات کے لیے انیشیٹو کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا کلیئر فوکسڈ ایجنڈا ہے، اسی کے لیے ہم یہاں پر ایک علیحدہ فنڈ بھی لانچ کر رہے ہیں، اس کو ایکو سسٹم ریسٹوریشن فنڈ کا نام دے رہے ہیں، وہ ان شاء اللہ 11th کو لانچ کریں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی پارٹنرز ہمارے اس ایجنڈے کے اوپر اس ویژن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم ایک ٹرانسپیرنٹ اور کریڈیبل پلیٹ فارم دیں گے تاکہ وہ اس میں پاکستان کی مدد بھی کر سکیں اور پاکستان کے ساتھ بھی چل سکیں.
اچھا آپ آپ گرین کلائمیٹ فنڈ پاکستان کے بھی صدر ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت نے 10 ارب درخت لگانے کا نعرہ بھی لگایا ہوا ہے اور کچھ کے پی کے میں کچھ صورتحال اچھی نظر آئی, لیکن گزشتہ 1.5 سال میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا کچھ کیا گیا شہروں میں خاص طور پر درخت لگانے کے حوالے سے؟
دیکھیں اس میں کافی اس کی اوپر پلاننگ کی گئی اور تقریباً ہمارے پاس 7 ڈفرنٹ پلان جو ہے موجود ہیں اور اس کے اندر اربن فارسٹری بھی کافی حد تک شامل ہے. اسپیشلی لاہور کے اندر ہم کافی فوکس کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے 10 سال میں لاہور کے گرین کور کو ختم کیا گیا اور 70% اس میں کمی لائی گئی, تو ہم اس کو انشاءاللہ اب ریورس کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام ہے کہ زمین آئیڈینٹیفائی کریں جہاں پر یہ ہو سکتا ہے, اور بہت ساری زمینوں پر قبضے ہوئے تھے تو تقریباً 60,000 کنال لاہور کے اندر خالی کرایا گیا قبضے سے, اور اس تمام کے اوپر انشاءاللہ فارسٹری کے جو ہے وہ اربن فارسٹری کا انیشیٹو جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا. اس کے لیے نرسریز کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے, اور اس کے لیے بھی آج کل اس وقت بھی نرسریز کی جو مشروم گروتھ ہے وہ کی جا رہی ہے آل اوور پنجاب تاکہ وہ اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھا سکے.
ٹھیک, تو اربن فارسٹری پر آپ کہہ رہے ہیں کہ توجہ دے رہے ہیں اور لاہور میں آپ نے کہا کہ اس پر پروجیکٹ جاری ہیں, تو بہت شکریہ ملک امین اسلم صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اس وقت پاکستان کیا کوششیں کر رہا ہے اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے, اور آپ نے کہا کہ اربن فارسٹری پر بھی توجہ دی جا رہی ہے. تو
اس وقت میں آپ کو بھی میری میٹنگ ہوئی ہے UNFCCC کی جو ایگزیکٹو سیکرٹری ہیں وہ ہیڈ کرتی ہیں کلائمیٹ نیگوشیشن کو یہاں پہ, اور انہوں نے اسپیشلی بلایا اور اس میں انہوں نے ویڈیو میسج بھی اپنا دیا جس میں جو پاکستان کے جو بھی انیشیٹو ہیں اور پاکستان کی جو پرو ایکٹیو ایک اپروچ ہے ٹورڈز کلائمیٹ چینج اس کو انہوں نے سراہا بھی ہے اور تعریف کی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے اس کو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو کچھ کر سکتی ہے کلائمیٹ چینج پہ وہ کر رہی ہے.
تو اس میں یعنی آپ اگر کوئی نجی سطح پر یہ کام شروع کرے یا جو این جی اوز کام کر رہی ہیں اس پر ان کی بھی حکومت مدد کرے گی یا وہ اپنی سطح پر کرتے رہیں گے؟
بالکل, اس میں این جی اوز کے جو گرین کلائمیٹ فنڈ کی آپشن ہے وہ این جی اوز کے لیے بھی اوپن ہوتی ہے, وہ اس میں اچھا انیشیٹو لے کر آئیں اور بہت ساری لا بھی رہی ہیں تو اس کو ہم انشاءاللہ انڈورس کریں گے تاکہ ان کو بھی فائنینسنگ مل سکے.
ٹھیک ہے, تو بہت شکریہ ملک امین اسلم صاحب, اگر آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں مزید رہنا چاہ رہ سکتے ہیں آپ کیونکہ میڈرڈ سے بات کر رہے ہیں.
میں نے ابھی بس نکلنا ہے تو آپ نے اگر کوئی اور سوال پوچھنا تو آپ پوچھ لیں.
بس آپ سے یہی پوچھنا تھا کہ آپ اربن فارسٹری کو کتنی توجہ دینے والے ہیں, تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور یہ آپ کی اچھی خبر ہم بتا دیں گے شہزاد قریشی صاحب کو جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں کراچی سے, اور کراچی میں اربن فارسٹنگ کو بڑی توجہ دے رہے ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں اس پر, تو ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم شہزاد قریشی صاحب. شہزاد قریشی صاحب ابھی وفاقی وزیر پاکستان کے اور وزیر اعظم کے مشیر ماحولیات ملک امین اسلم نے بتایا ہے کہ وہ اربن یا شہروں میں جنگل جو چھوٹے چھوٹے جنگل اگانے کا جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس پر مدد ضرور کرے گی, حکومت بھی ان کے ساتھ مل کر کام کرے گی. تو ہمارے سننے والوں کو اس سے پیشتر کہ ہم مزید بات کریں توقیر ناصر صاحب سے, علی توقیر صاحب سے, اور تنویر عارف صاحب سے, اور انم زیب سے, اور داور حمید بٹ سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں. ہم پہلے شہروں میں جنگل کی بات کر لیں کیونکہ لوگوں کو یہ زیادہ کیچی ٹاپک لگ رہا ہوگا. تو بتائیے کہ آپ اربن فارسٹ تنظیم کے سی ای او ہیں جو کراچی شہر میں چھوٹے جنگل لگانے کا تجربہ کامیابی سے انجام دے رہے ہیں, تو بتائیے کہ شہروں میں چھوٹے جنگل کیسے اور کہاں لگائے جا سکتے ہیں اور ان پر کتنا خرچہ آتا ہے اور وہ کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ جی شہزاد قریشی.
جی بہت شکریہ آپ کے شامل کرنے کا. میں سو ہمارا جو جنگل لگانے کی ترکیب ہے وہ ایکچولی ایک جاپانی طریقہ کار تھا جس کو آج سے 4 سال پہلے میں چھوٹا پائلٹ شروع کیا, اور اس کا جب اچھا نتیجہ حاصل ہونا شروع ہوا تو پھر ہم نے کوشش کی ہم اس کو پھیلائیں اور دوسری جگہوں پہ بھی اس کو لگائیں. میری آواز پہنچ رہی ہے؟
جی بالکل, آپ بولیے.
اچھا جی, تو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت پہلے تو ایک پارک کراچی میں تھا جس کو ہم ایک جنگل میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایک بہت ہی ایک سسٹینیبل اور ایک ایسی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے بعد دوبارہ اس میں انٹروینشن کی ضرورت نہ ہو 3 سال کے بعد. اس کے علاوہ ہم نے پرائیویٹلی تقریباً 10 اور جگہوں پہ لوگوں کے ساتھ مل کے وہاں ان کے گھروں میں, ان کے اسکولوں میں, مسجدوں کے باہر, مختلف جگہوں پہ اس طرح ہم نے چھوٹے چھوٹے فارسٹ لگا کے ان کو دیے ہیں جو کہ ماشاء اللہ سب بہت اچھی طریقے سے چل رہے ہیں. لاہور میں بھی ہم نے ایک تین کے قریب تین فارسٹ ایسے لگائے ہیں. تو ایک ترکیب ہے جو کہ بہت ہی کامیابی اس کے ساتھ کام کرتی ہے, بیکاز یہ یہیں کے مقامی درختوں کے اوپر مشتمل ہے اور یہیں کی جو آب و ہوا ہے اس سے متعلقت رکھنے والے تمام پودوں کو شامل کرتی ہے. تو وہ جنگل بڑی تیزی سے بڑھتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے ریزلٹ دکھاتا ہے. اور اس کی وجہ سے حشرات اور تمام چرند پرند اور وہ تمام چیزیں واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ بھاگ گئی ہیں, جن کو یہاں پہ گھر نہیں ملتا, جو کہ رہنے کی جگہ نہیں ملتی.
ٹھیک, تو یہ جنگل لگانے کے لیے جو گزشتہ دنوں بنگلور سے شبھندو شرما جو کہ اے فورسٹ کے فاؤنڈر ہیں اور بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں یہ چھوٹے چھوٹے جنگل شہروں میں لگانے کی پروجیکٹس کر رہے ہیں, اس وقت نیو یارک میں موجود ہیں. ان سے اس وقت ہمارا رابطہ کیونکہ نہیں ہونا تھا, وہ کسی جگہ موجود تھے جہاں سے ہم ان سے کال نہیں کر سکتے تھے, تو ہم نے ان کا ایک چھوٹا سا انٹرویو ریکارڈ کیا ہے اور ان سے یہ پوچھا ہے کہ وہ پاکستان میں چار پانچ دفعہ جا چکے ہیں, اس کے لیے چھوٹے جنگل لگانے کے لیے ورک شاپس بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ چھوٹے جنگل لگانے میں مدد بھی کرتے ہیں. تو پہلے ان کی گفتگو سن لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اور شہزاد قریشی صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے, ابھی بہت سے اور موضوعات بھی ہیں جن کے لیے ہمارے ساتھ علی توقیر صاحب موجود ہیں, تنویر عارف موجود ہیں, انم زیب ہیں اور داور حمید بٹ ہیں. تو پہلے شبھندو شرما کا یہ چھوٹا سا انٹرویو. جی شبھندو صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ ایسے میں کہ جب کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی جو ہے خاصی جاری ہے اور ایسے وقت میں کہ جب کشمیر بند کیا ہوا ہے مودی صاحب نے, آپ کیسے, آپ کس طرح آپ نے پاکستان میں آنے کا سوچا اور کیا آپ کو پذیرائی ملی جب آپ پاکستان میں آئے, تو یہاں کے لوگوں نے آپ کو کس طرح ریسیو کیا؟
دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں, جو درختوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کو تو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں کھڑے ہوئے ہیں, انڈیا میں کھڑے ہوئے ہیں. جب ہمارے درخت بنا یہ دیکھے اگتے ہیں کہ وہ پاکستان میں اگ رہے ہیں, راجستھان میں اگ رہے ہیں, تو ہم لوگ کو بھی سوچ میرے خیال ان طرح سے آگے کی رکھنی چاہیے.
تو کیسے
پاکستان میں ہمیشہ مجھے بڑا پیار ملا ہے, اتنے گرم جوشی سے مجھے ہمیشہ یہاں پہ ویلکم کیا گیا ہے, اتنا پیار ملا. اسی کا ریزن ہے کہ مطلب میں جتنی بھی بار میرے سے ہو سکتا ہے, جب بھی مجھے انوائٹ آیا ہے میں یہاں آیا ہوں. میں نے بہت مزہ بھی کیا ہے, بہت جنگل بھی لگائے ہیں, تو مجھے تو فرق کوئی نظر نہیں آتا.
تو کتنی بار اب تک آ چکے ہیں آپ جنگلات اگانے کے لیے پاکستان میں؟
میں جنگل اگانے کے لیے یہاں پر چار بار آ چکا ہوں. ہم لوگ نے چار سال پہلے کراچی میں ایک جنگل لگایا تھا جو کہ اب کافی بڑا ہو گیا ہے, اسے کسی مینٹیننس رکھ رکھاؤ کی ضرورت نہیں ہے. تو میری کافی اچھا تھی کہ میں وہ جنگل دیکھوں اور موقع ملا, ہمیں انویٹیشن آیا کہ بھائی آپ آ سکتے ہیں کیا کراچی. پہ ڈیفینیٹلی مطلب میں چاہتا تو یہی تھا کہ جب بھی پاکستان آؤں کراچی ضرور آؤں, جو لگایا ہوا جنگل ہے اسے دیکھوں, کیونکہ سب سے پہلا جنگل وہی تھا. تو اب جیسے ہی موقع ملا ہم آئے اور شہزاد صاحب کے ساتھ ایک چھوٹا سا نیا جنگل اور ساتھ میں لگا دیا. وہیں کراچی میں جو ہمارا پروجیکٹ ہے اربن فارسٹ نام سے, اس میں 400 اسکوائر میٹر کا جنگل چار سال پہلے لگایا تھا. پھر شہزاد صاحب نے اس میں کافی اضافہ کیا, بہت سارے ہزاروں نئے درخت لگاتے رہے ہمارے میاں واقعی میتھڈ سے, اور اب جو ہے 100 اسکوائر میٹر ہم نے 3 دن پہلے اور اس میں لگا دیا ہے. تو ہم لوگ کی ایک کوشش یہ بھی رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کام کو سیکھیں اور پھر اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہوں میں اس میتھڈ کو پریکٹس کریں, نئے جنگل لگائیں. تو 15 لوگوں کا ایک چھوٹا سا گروپ تھا, ان 15 لوگوں کو ہم نے ایک دن کلاس روم میں ٹریننگ دی اور ایک دن سائٹ پر ٹریننگ دی. ہم نے جنگل لگایا بھی اور جنگل کیسے لگاتے ہیں یہ سکھایا بھی.
میں واقعی طریقہ جو کاشت ہے جنگل کی وہ بتا دیں.
تو میاواکی میتھڈ سے جنگل لگانے کے لیے سب سے پہلے اس جگہ کے جو مقامی درخت ہیں, جو دیسی درخت ہیں, ان کا ایک سروے کرنا ہے, ان جگہوں پہ جانا ہے جہاں پر درخت خود بخود اگ رہے ہیں, انہیں کوئی مینٹین نہیں کرنا. دوسرا, آپ کو جنگل کی مٹی تیار کرنی ہے, تو ایسی مٹی بنانی ہے جو زرخیز ہو, ملائم ہو, جو نمی روک کے رکھ سکے. تو مٹی میں کچھ چیزیں ملاتے ہیں, 1 میٹر کی گہرائی تک اسے کھودتے ہیں, اس کو سافٹ کر دیتے ہیں اور 1 اسکوائر میٹر میں 3 سے 5 درخت ہم لوگ لگاتے ہیں. اس کو پرال سے ڈھک کر رکھتے ہیں, پانی دے کے مٹی کی نمی برقرار رکھتے ہیں, گھاس وغیرہ نکالتے رہتے ہیں. 2-2.5 سال کے اندر ये जंगल इतना घना हो जाता है कि इसे न पानी देने की जरूरत है न किसी रख रखाव की, और फिर ये बढ़ते बढ़ते 10 साल में 100 साल जितना पुराना हो जाता है।
इंडिया में कितने जंगल और पूरी दुनिया में कितने जंगलात को आप इनिशिएट कर चुके हैं या मदद कर चुके हैं उनको उगाने में?
हम लोग तकरीबन 150 जंगल लगा चुके हैं 148, और दुनिया के 10 मुल्कों में लगा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर तो भारत में ही है, थोड़े बहुत उसके बाहर भी है। भारत के बाहर सबसे ज्यादा नीदरलैंड्स में है, उसके अलावा सिंगापुर, यूएस, काफी जगहों पे इसको लगाया है।
बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। जी ये थे बेंगलोर की एक कंपनी ए फॉरेस्ट के फाउंडर शोभिंदु शर्मा, जो हाल ही में पाकिस्तान में अर्बन फॉरेस्ट पर एक वर्कशॉप में शिरकत कर चुके हैं। इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। उनका एक छोटा सा इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया था आज के प्रोग्राम के लिए, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
जी वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज की राउंड टेबल, आज हम बात कर रहे हैं शहरों में छोटे छोटे जंगलों के बारे में। शहरों में छोटे छोटे जंगल कैसे उगाए जा सकते हैं और इस पर गवर्नमेंट किस हद तक तवज्जो इस वक्त दे रही है और आइंदा देगी, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मलिक अमीन असलम साहब ने कहा है कि वो इस पर ज़रूर तवज्जो देंगे। शहजाद कुरैशी ने अपनी कोशिशों का जिक्र किया और शुभिंदु शर्मा भारत से पाकिस्तान आए और दुनिया भर में जा रहे हैं कि शहरों की आबो हवा को बेहतर बनाने के लिए, शहरों की दर्ज हरारत को कम करने के लिए छोटे छोटे जंगल अगर उगाए जाएं और उस तरीके से उगाए जाएं जो कि मियावाकी तरीका है, जिसमें एक जंगल तीन से पाँच साल में इतना कुदरती जंगल तैयार हो जाता है कि वो 100 साल में जो जंगल तैयार होता है वो सिर्फ 10 साल की मुद्दत में एक जंगल तैयार हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी है, जापान की है, इस पर लोग काम कर रहे हैं और हमने शहजाद कुरैशी साहब को देखा कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसे 10 जंगल छोटे छोटे कराची में लगा दिए हैं और लाहौर में बताया उन्होंने मलिक असलम ने कि वहाँ पर भी काम हो रहा है। तो अब हम शामिल करेंगे, अब हम बात वापस लाते हैं और हमारी बात होगी किस पर कि पाकिस्तान में इस वक्त आबोहवा की तब्दीली के जो असरात हैं वो ज़िंदगी के किन किन शोबों में पड़ रहे हैं। तो गुफ्तगू में शामिल करेंगे हम माहौलियात की कंपनी स्कोप के फाउंडर और CEO तनवीर आरिफ को, जो कराची से हमारे टेलीफोन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर आरिफ साहब। तनवीर आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जी, हाँ तनवीर आरिफ साहब बहुत शुक्रिया आपने वेट किया काफ़ी देर तक, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लग रही होंगी। बताइए कि पाकिस्तान आबोहवा की तब्दीली के किन असरात से दोचार है और ज़िंदगी के कौन कौन से शोबे हैं जो आबोहवा की तब्दीली से मुतासिर हो रहे हैं या आइंदा होने के ख़तरे से दोचार हैं।
जी जैसा कि अभी जो आपके जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने बताया कि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में से शामिल है जिनके ऊपर मौसमियाती तब्दीलियों का सबसे ज़्यादा असर होना है, तो मुख्तलिफ तरह के असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं। कुछ तो शहरों में रहने वाले लोग और देहात में रहने वाले लोग भी इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मसलन दर्जे हरारत बढ़ रहा है, गर्मियों की जो शिद्दत है वो बढ़ रही है, गर्मियों का जो वक्फा है वो बढ़ रहा है, दूसरा जो है बारिशों का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, बेवक्ती बारिशें भी जो है वो हो रही हैं, और जिन शोबों पे इसका असर हो रहा है खासतौर पे इसका असर जो है इंसानी सेहत पर, और दूसरा ज़राअत पे इसका बड़ा असर मुरतब हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जो क्रॉप पैटर्न है, फसलों के जो पैटर्न है वो चेंज हो, साथ साथ जो है वो आबो हवा की तब्दीली से जो है लैंड डिग्रेडेशन और दूसरे जो माहौलियाती फैक्टर्स हैं उनके अंदर तब्दीली आ रही है, तो ये सारी चीजें मतलब मौसम की तब्दील होने के साथ साथ जो है बड़ी यानी वल्नरेबिलिटी काफी जो है वो बढ़ गई है, खासतौर पर किसानों की और उन किसानों की जो कि बारानी एरियाज में पाकिस्तान में सर्वाइव करते हैं, तो बारिशों के पैटर्न चेंज होने की वजह से वो उनको समझ नहीं आ रही है कि वो किस तरह से शक्ति जो है ना वो लाइवलीहुड को सिक्योर कर सकते।
ठीक,
तो ये आम तौर पे जो
پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دوسرے جو خطے کے دوسرے وہاں پر بھی لوگ جو ہے اس طرح کی ماحولیات
کے اثرات سے دو چار ہیں. تو یہ بتائیے کہ آپ کا ادارہ اقوام متحدہ میں ایک مشاورتی حیثیت سے بھی متعلق ہے, تو آپ کا ادارہ پاکستان میں ماحولیات کے تحفظ کے لیے یا آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات سے بچانے کے لیے کیا کچھ کر چکا ہے اب تک, کچھ اس پر روشنی ڈالیے.
دیکھیں ہم لوگ زیادہ تر جو ہمارا مین فوکس ہے کام کا, وہ اقوام متحدہ کا ایک کنونشن ہے جو بنجر زمینوں کو کے حوالے سے کام کرتا ہے کہ بنجر زمینوں کو دوبارہ سے کس طرح سے صحیح کیا جا سکتا ہے, کارآمد بنایا جا سکتا ہے, اس کو کنونشن ٹو کمبیٹ ڈیزرٹیفیکیشن کہتے ہیں. تو ہم اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ جس میں ہم ایک طرف تو بنجر زمینوں کو بہتر کر سکیں, دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہم کاربن سنک پیدا کر سکیں ٹری پلانٹیشن کے ذریعے. تو ہم لوگ تھرپارکر ڈسٹرکٹ اور تھٹا ڈسٹرکٹ میں کام کر رہے ہیں اس وقت, ایک پائلٹ پروجیکٹ ہم لوگ کر رہے ہیں. ابھی جو بات ہو رہی تھی اربن فاریسٹ کی, تو ہم ایک کمرشل ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے جس کا مقصد پرائیویٹ سیکٹر کو اس طرف لانا ہے تاکہ وہ ٹری پلانٹیشن کے اندر ان کا انٹرسٹ ہو. تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی ڈیگریڈیڈ پلانٹ دیتے ہیں اور اس میں ایگرو فارسٹری پریکٹسز وہ اپلائی کرتے ہیں, ہم اس میں ہم ایگریکلچر اور فارسٹری دونوں کو کمبائن کرتے ہیں. تو کمرشل اسپیکٹ کا اس لیے میں نے ذکر کیا کہ چونکہ پبلک فنڈس اویلیبل نہیں ہیں, تو ہم ایک کمرشل ماڈل بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوائٹ کریں کہ وہ ڈیگریڈیڈ لینڈس پہ جو ہے ٹری پلانٹیشن کے پر بیس کرتے ہوئے پروجیکٹس پر جو ہے وہ فنڈ کر سکیں یا انویسٹ کر سکیں. تو اس کا دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ یا تو اس طرح کے جو پلانٹیشن ہیں ان کو کمرشل ٹمبر کے بزنس کے طور پر وہ اڈاپٹ کر لیں, یا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم کاربن کریڈٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ایک انٹرنیشنل کاربن ٹریڈ مارکیٹ ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں ان پروجیکٹس کو ہم سیل کر سکیں. تو ایک اب 100 acres ہم لوگوں نے زمین اکوائر کی ہے کھٹا ڈسٹرکٹ میں, وہاں پہ یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ تھرپارکر ڈسٹرکٹ میں ہم لوگ کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو وہاں پچھلے کوئی 10-20 years سے مختلف پروجیکٹ کرتے ہیں کمیونٹی کے ساتھ, اس میں جو ان کی رینج لینڈ یعنی چلا جائے ان کو امپروو کرنا, ان کو بہتر بنانا, گراؤنڈ کے گرد درخت لگانا. اور ساتھ ساتھ ابھی ہم ایک نگر پارکر میں, تحصیل نگر پارکر میں ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں جس میں ہم 40 گاؤں کی خواتین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کچن گارڈنس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آرچرڈس ہم ان کو دے رہے ہیں, تاکہ ایک تو یہ کہ وہ غذا میں خود کفیل ہو سکیں اور دوسرے یہ کہ ان آرچرڈ کے ذریعے وہ پھل اور آمدنی حاصل کر سکیں.
ٹھیک,
تو اس طرح کے پروجیکٹس ہماری آرگنائزیشن مختلف علاقے میں کر رہی ہے.
بہت شکریہ آپ کا تنویر عارف صاحب. اور اب ہم پروگرام میں شامل کریں گے, آپ نے کہا ایک سوال رہ گیا, آگاہی بڑھانے کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں آپ, لوگوں کو بتائیں کہ کیسے وہ اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں بدلتے ہوئے ماحول سے, آب و ہوا کی تبدیلی سے؟
ہاں, یہ بہت بڑا ٹاسک ہے. اس میں یہ ہے کہ میڈیا کا اس میں بڑا رول ہے. آج کل تو ویسے لوگ کافی حد تک جو ہے اسے آگاہ تو ہیں, لیکن یہ کہ جب مختلف شعبوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کسانوں پہ, خاص طور پہ جو چھوٹے کسان ہیں, کیونکہ وہ موسمیاتی تبدیلی کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں, ان کو نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں جو فصلیں ہیں وہ اس وجہ سے تباہ ہو رہی ہیں کہ بارشیں ٹائم پہ نہیں ہو رہی ہیں یا ان ٹائملی بارشیں ہو رہی ہیں, موسم کی جو ہے وہ شدت میں اضافہ ہو رہا ہے.
آپ بھی اس سلسلے میں آپ بھی آگاہی کی, ہاں اس کے لیے آپ کا ادارہ بھی کچھ نہ کچھ مہم شروع رکھتا ہے آگاہی بڑھانے کے لیے. بہت شکریہ تنویر عارف صاحب. اور آگاہی بڑھانے کے لیے اس وقت پاکستان میں نوجوان سامنے آ رہے ہیں اور بڑے شد و مد سے آ رہے ہیں, اور اب سے نہیں آ رہے بلکہ سویڈن کی جو علمبردار ہیں آب و ہوا کی گریٹا تھنبرگ, ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ بھی مارچ اور ریلیز کر رہے ہیں, اور تاکہ حکومت بھی اور دوسرے سول سوسائٹی بھی آگے بڑھے اور اس کو پاکستان کو کی اگلی نسلوں کو جو خطرہ درپیش ہے آب و ہوا کی تبدیلی سے اس سے نمٹا جا سکے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان بھر میں آب و ہوا کی تبدیلی کے بارے میں آگاہی بڑھانے کے لیے سول سوسائٹی کی ایک ملک گیر تنظیم کلائمیٹ ایکشن پاکستان کے مرکزی آرگنائزر داور حمید بٹ اسلام آباد سے اور کلائمیٹ چینج کی ایک محقق اور علمبردار اور کلائمیٹ ایکشن پاکستان اسلام آباد کی کلید رکن انم زیب دونوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم داور حمید بٹ صاحب.
جی وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ آپ کا.
بہت شکریہ. بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ یہ جو آپ کی نوجوانوں کی تنظیم ہے اور سول سوسائٹی کی تنظیم ہے کلائمیٹ ایکشن پاکستان, کیا کر رہی ہے وہ اپنے ملک پاکستان کو آب و ہوا کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے, اور وہ کیوں سامنے آ گئی؟
اچھا, اس کا ہماری تنظیم اب کیونکہ آفیشلی ہم اسے کلائمیٹ ایکشن پاکستان کہتے ہیں, یہ کچھ سال پہلے سمجھ لیں ہم نے 2 سال پہلے کام شروع کیا تھا جو لاہور میں سموگ ہوتی ہے 2017 کے شروع میں, اور تب سے ہم لاہور میں اسپیسیفکلی کر رہے تھے کیمپین کر رہے
جی.
تو 2018-19 کے ایکسپیرینس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ, اور ریسرچ بھی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی, ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ ایشو پنجاب سے لے کے پشاور تک اس پوری پلین فرٹائل ایریا یہاں کا ایشو ہے. تو ہم نے کہا کہ ایک ہمیں ایسا موقع مل رہا ہے, خاص طور پہ جب یہ کلائمیٹ سمٹ ہونے والا تھا, کہ ہم اسپیسیفکلی جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں اس پہ ہم پورے پنجاب کو موبلائز کریں. اسی ساتھ ہی ہمارے پاکستان ایک کوالٹی انیشیٹو کے ہیں عابد عمر صاحب, وہ اب ہمسیلف جو ہیں وہ کراچی کے. تو ہمیں اسی انہی تھوڑی ڈسکشن سے اندازہ ہوا کہ نہ صرف پنجاب یا پشاور یا اسلام آباد کی بات نہیں, کلائمیٹ مارچ ایک ایسی ہونی چاہیے جو پورے پاکستان کے ہر علاقے کے مختلف ماحولیاتی ایشوز ہیں, آب و ہوائی تبدیلی کے مختلف قسم کے پرابلم ہیں, تو ہر شہر اپنا مینیفیسٹو لے کر آئے. اور کیونکہ ہمارا انوائرمنٹ کا جو شعبہ ہے, جو آپ کا منسٹریز ہیں, وہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈیوالو بھی ہو گئی, تو یہ صرف فیڈرل ایشو نہیں رہا, یہ پروونشل ایشوز بھی بن گیا. تو اس طرح آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پھر ہم نے ڈیسائڈ کیا کہ کلائمیٹ ایکشن نہ ہو ایک بنے گا, جس کا آنند بھی ایک پارٹ ہے. اسلام آباد میں انہوں نے ساری آرگنائزیشن ہیلپ انہوں نے کافی ایکٹیولی کی, اسی طرح بھی یہاں چاپٹر ان کراچی, مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں کے بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ مظفرآباد میں بھی مارچ ہوئی ہے, بدان میں مارچ ہوئی ہے, آپ کی ایون یہاں تک کہ آپ کے جو بالکل ہی چھوٹے چھوٹے ضلع ہیں چمن جیسے, وہاں پہ بھی کلائمیٹ مارچ آئے تھے. سو یہ ایسا انیشیٹو تھا جو ہمیں خود اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑھ جائے گا اور اتنی زیادہ پارٹیسپیشن آئے گی, اور پارٹیسپیشن آنے کا ہمیں اب لگتا یہی ہے کہ وہ اتنی زیادہ ہوئی اس وجہ سے کہ ایک تو آگاہی بڑھ گئی ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ اب خود ایکسپیرینس کر رہے ہیں, انہیں خود محسوس ہوتا ہے کہ گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے, گرمی کا سیزن بڑھ گیا ہے, سردیاں جن علاقوں میں آ جاتی تھی وہاں سردی کم ہوتی جا رہی ہے, جو میدانی علاقے ہیں وہاں سردی کے ساتھ
نہیں. لیکن وہ اس سے نمٹنے کے لیے ان کو کیا آپ گائیڈ کر رہے ہیں عام لوگوں کو؟
سو ہم نے پہلا تو ہمارا یہ اسٹیپ تھا کہ جو لوگوں کے شہروں کے انڈیجنس کمیونٹیز ہیں ان کے جو مسئلے ہیں وہ مینیفیسٹو میں شامل کیے جائیں اور وہ گورنمنٹ کو پریزنٹ کیے جائیں. اس کے بعد ہمارا کیونکہ سول سوسائٹی کی تنظیم ہے اور ہم ایسی تنظیم ہے جو کہ ود آؤٹ اینی فنڈنگ آپریٹ کرتی ہے, ہر شہر اپنا چھوٹا فنڈ کریٹ کرتا ہے, اس سے آرگنائزیشن کرتے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے کہا کہ آپ کا پرائمری پرپز ہر شہر کا اپنے شہریوں کو آگاہی دینا ہے, سیکنڈری پرپز یہ ہے کہ جو آپ انڈیویجول ایکشن کے بیسس پہ جو آپ کر سکتے ہیں. اب اسی طرح مختلف اسکولوں کے بچے, طالب علم, کالجز کے بچے جب آئے تو انہوں نے ساتھ ساتھ افورسٹریشن پروجیکٹس میں بھی ایکٹیویٹی پارٹ لینا شروع کر دیا ہے, پلاسٹک بین لگا, تو پلاسٹک بین کے اندر ہم نے ایکٹیولی فنڈز ریز کر کے ڈفرینٹ آئی این جیز کے پارٹنرشپ کر کے وی ڈسٹریبیوٹیڈ کاٹن بیگ ایز ویل. سو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے انیشیٹیوز جو کہ آگاہی بڑھانے کے لیے سامنے آ سکتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیے. لیکن اب ہر شہر میں مختلف مسئلے ہیں, جس طرح لاہور کا پہلے میں نے ذکر کیا, تو یہاں کی سول سوسائٹی اسپیسیفکلی ڈیل کرنا چاہتی ہے پنجاب کے اسموگ کے ایشو سے. تو ہم نے اس کے اندر پالیسی ریسرچ بھی شروع کر دی, سول سوسائٹی مانیٹرنگ میں بھی ہیلپ کر رہی ہے, جو PM2.5 لیولز ہوتے ہیں وہی پہ ایپس کے تھرو سٹیزنس کو پہنچائی دی جا رہی ہیں. پھر سٹیزنس کو بتایا گیا کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے, N95 ماسک پہننے. سو بہت بڑے اسکیل پہ ہم چھوٹے چھوٹے شہروں سے شروع ہوتے ہوتے بڑے بڑے شہروں میں ہر جگہ آگاہی مہم سے شروع ہوئے ہیں, اور اب آہستہ آہستہ ریسرچ, ایڈوکیسی اور امپلیمنٹیشن اور چینجز کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں.
ٹھیک, تو ہمارے ساتھ انم زیب بڑی دیر سے موجود ہیں. انم زیب بہت شکریہ, آپ سے براہ راست اس سے پہلے بات نہیں ہو پائی. تو آپ نے پچھلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں بتایا تھا کہ آپ کی کلائمیٹ ایکشن پاکستان نے ایک چارٹر بنایا تھا, چارٹر آف ڈیمانڈس, تو وہ بتائیے کہ وہ اس پر کس حد تک عمل ہوا اور حکومت نے آپ کی بات کتنی سنی؟
جی بہت شکریہ. جس طرح داور نے بتایا, کلائمیٹ ایکشن پاکستان کے ہر شہر میں ہب بنے ہوئے ہیں. تو اسی طرح جو اسلام آباد کا ہب تھا, کراچی کا ہب تھا, لاہور کا ہب تھا, دو قسم کے ڈیمانڈ بنے تھے, چارٹر آف ڈیمانڈ بنے تھے. ایک نیشنل چارٹر بنا تھا جو پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرا تھا, پاکستان کی بہاف پہ وہ چارٹر آف ڈیمانڈ بنا تھا. اور پھر سٹیز کے الگ الگ جو سٹی کے پرابلمس ہیں کلائمیٹ اور انوائرمنٹ ریلیٹڈ, ان کے الگ الگ چارٹرز بنے تھے. اب وہ چارٹرز اسلام آباد کے مارچ میں ہمارے جو منسٹر ہیں کلائمیٹ چینج کے اور جو ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آن کلائمیٹ چینج ہیں, دونوں کو ہم نے یہ پریزنٹ کیے تھے. اور کلائمیٹ ایکشن پاکستان کا جو اسلام آباد چیپٹر ہے, ہمیں ابھی موقع بھی ملا تھا کہ ہم منسٹر آف کلائمیٹ چینج گئے تھے اس کے فالو اپ کرنے کے لیے, اور ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا ہے. منسٹر صاحب جو ہیں, ملک امین اسلم صاحب جو ہیں, وہ بڑے سپورٹیو ہیں, کیونکہ وہ خود بھی ہمارے ٹائپ کے اداروں کے ساتھ کام کر چکے ہیں منسٹر بننے سے پہلے, تو سول سوسائٹی کو وہ سنتے ہیں, مطلب یہ کافی پازیٹیو چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کام یہاں پہ ختم نہیں ہوتا. ابھی یہ جو کانفرنس بھی ہو رہا ہے اسپین میں, وہاں پہ اگر میں واپس آتی ہوں تو وہاں پہ بھی سول سوسائٹی کا بہت بڑا رول ہے, اور پاکستانی سول سوسائٹی بھی اس کو بہت غور سے دیکھے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اور دو چیزیں ہو رہی ہیں, ایک تو یہاں پہ بھی سول سوسائٹی بہت ایکٹیو ہو گئی ہے, اور میں یہ بھی کہوں گی کہ سول سوسائٹی جو ہماری شہری ہے وہ, ان کو اب پتہ چل رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے اور وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. ہمارے جو رورل کمیونٹیز ہیں ان کو پہلے سے پتہ تھا, شاید وہ کلائمیٹ چینج کا نام نہیں لے رہے تھے, موسمیاتی تبدیلی کا نام ان کو نہیں آ رہا تھا, لیکن وہ اثرات بہت کافی سالوں سے فیل بھی کر رہے ہیں, محسوس بھی کر رہے ہیں, ان کے اثرات ان پہ ہی پڑ رہے ہیں اور ان کو معلوم بھی تھا. تو یہ جو ابھی کانفرنس ہو رہا ہے اس میں جو مین چیزیں ہیں وہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا امپیکٹ ڈائریکٹلی کمیونٹی پہ ہی پڑے گا. اس میں کلائمیٹ فائنانس کی بات آتی ہے, اس میں ایک ٹرم آتا ہے لاس اینڈ ڈیمیج, وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کمیونٹی کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں سول سوسائٹی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. تو کلائمیٹ ایکشن پاکستان کا رول اس وقت یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کیا کہہ رہا ہے کانفرنس میں اس کے بارے میں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جو آؤٹ کم ہو وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ایسی ہو کہ پاکستان کو بھی فائدہ پہنچ سکے اس چیز سے.
ٹھیک, تو آپ اس وقت ان ایشوز پر ابھی بھی کام کر رہے ہیں, اور آئندہ کیا آپ کے کیا اس پروجیکٹس ہوں گے جو آئندہ آپ اس لائے عمل کو آگے بڑھائیں گی؟ تو
جی, تو جیسے داور نے آپ کو بتایا کہ پنجاب کے سائڈ پہ اسپیشلی ایئر پولوشن پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, بہت زیادہ ایکٹیویزم اور بہت زیادہ شدت سے یہ لوگ اس چیز پہ کام کریں. اسلام آباد میں بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایئر کوالٹی بہت زیادہ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے, تو ہم لوگ بھی یہاں پر انفارمل میٹنگز کر رہے ہیں, ہم کیپیسٹی بلڈنگ کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر ہمارے کچھ پارٹنرز ہیں سول سوسائٹی کے جو کہ آلریڈی انوائرمنٹل ایکٹیویزم پہ کام کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ورک شاپس ارینج کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم باقی جو اویئرنیس ریزنگ سیشنز وغیرہ ہیں, ایک مارچ تو ہم سپٹمبر میں کر چکے ہیں, لیکن ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک اور موبلائزیشن ایکٹیویٹی کر لیں جس میں ہم پچھلے مارچ سے سیکھتے ہوئے اس مارچ کو ہم اور بھی سکسیزفل بنائیں, یا اس ایکٹیویٹی کو شاید ہم مارچ نہ کریں, شاید ہم کوئی اور ایکٹیویٹی کر لیں, لیکن مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اٹینشن لے آئیں, کیونکہ جب آپ یہ کانفرنسز وغیرہ میں جاتے ہیں تو اٹینشن پھر بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزوں پہ چلی جاتی ہے, گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں وہ بہت زیادہ یہ پالیسی وغیرہ میں پڑ جاتے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو بار بار یاد دلائیں کہ آپ یہ کانفرنس میں کیوں جا رہے ہیں, کلائمیٹ چینج پہ آپ کام کیوں کر رہے ہیں, آپ ہماری کمیونٹیز کے لیے کر رہے ہیں, آپ ہمارے شہریوں کے لیے کر رہے ہیں, تو آپ ان کی نیڈس کو سامنے رکھ کے یہ کام کریں. بیسکلی ہمارا مقصد سارا یہ ہے. ہم شاید امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ہم نے یہ ادارہ نہیں بنایا, ہمارا کام شاید امپلیمنٹیشن نہیں ہے, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل رکھیں کہ آپ نے جو وعدے کیا آپ ان پہ عمل بھی کیا تھا.
عمل بھی کیا. بے حد شکریہ انم زیب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اگر آپ ہمارے ساتھ رہ سکتی ہیں تو ضرور رہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پھر ہم پروگرام کے آخری مرحلے میں داخل ہوں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کی راؤنڈ ٹیبل ہم گفتگو کر رہے ہیں. پاکستان کو آب و ہوا کی تبدیلی کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے حکومت کی کوششوں پر اور این جی اوز کی کوششوں پر اور انفرادی کوششوں پر ہم بہت سی باتیں کر چکے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں ہم نے کوشش کی تھی کہ سندھ کے ماحولیات کے وزیر مرتضی وہاب سے ہمارا رابطہ ہو جائے, لیکن وہ غالباً مصروف ہیں اور ہمارا فون وہ نہیں اٹھا پا رہے. تو ہم ایک بار پھر علی توقیر صاحب کی طرف جاتے ہیں, جو ایک بہت بڑا نیٹورک ہے, لیڈرشپ فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ پاکستان, اس کے سی ای او ہیں. علی توقیر صاحب, اب ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ عام لوگوں کو کیسے تیار کیا جائے. ابھی وہ بات ہو رہی ہے زبانی کہ بھائی آب و ہوا کی تبدیلی کے بڑے برے اثرات ہوں گے, عام شہری کیا کرے, وہ کس اینگل سے اس عام شہری جو اس وقت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں ان سے کوئی ایسی بات آپ کرنا چاہیں گے جو ان کو مدد دے اپنے اپنے لیول پر آب و ہوا کی تبدیلی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے مستقبل میں یا اس وقت؟
دیکھیے, یہ جو ایکسپرٹس ہیں, جو سائنٹسٹ ہیں, جو ہمارے قسم کے ایکٹیوسٹ ہیں, اکثر وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا کچھ ٹیکنیکل کچھ سائنٹیفک ایشو ہے اور یہ ایک یا دو یا تین ڈگری ٹیمپریچر انکریز کے بارے میں ہے. ایک عام ہاؤس وائف کے لیے یہ مہنگائی کا ایشو ہے, ایک ماں کے لیے یہ بچوں کی صحت کا ایشو ہے, ایک فارمر کے لیے یہ اس کی پروڈکٹیوٹی یا پراسپیرٹی کا ایشو ہے. تو اس لیے سمجھ کے میرے حساب سے مجھے بہت خوشی ہوئی داور صاحب کی اور علم کی باتیں سنتے ہوئے کہ ہمیں جو چیزیں عام لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ایک سچ ملٹی پلائر ہے, اس کو کس طرح سے کمیونیکیٹ کیا جائے کہ لوگ اپنی زندگی میں اس کی ویلیوز دیکھ سکیں. اب بچے جو ہیں جب اسکول میں جاتے ہیں تو وہ اس چیز کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیرنٹ جو ہیں آج کل وہ استھما کے انہیلر دے رہے ہوتے ہیں, خواہ وہ دہلی ہو یا لاہور, اسٹوری ایک ہی ہے ہر جگہ پہ. اب چھوٹی چھوٹی معصوم جانوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ ان کو صاف ہوا نہیں مل رہی اور ان کو انہیلر لینے پڑ رہے ہیں اور ان کے لنگ جو ہیں وہ پرماننٹلی ڈیمیج ہیں. یہ تو بہت ناانصافی ہے ان کے ساتھ, وہ تو صحیح زندگی رہ بھی نہیں سکتے, وہ تو آدھا کلو میٹر بھاگ بھی نہیں سکیں گے جب ہائر جائیں گے ایج گروپس میں. تو میرے خیال میں ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس کو ایک ہیومن لیول کے اوپر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کریں عام لوگوں کو, ہمیں کوئی سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں اس چیز کے لیے, کہ ہر چیز, خواہ وہ پانی کی کوالٹی ہو, خواہ وہ ہوا کی کوالٹی ہو, خواہ وہ سوائل فرٹیلٹی ہو, یہ صبح کے وقت زیادہ ٹھنڈ ہو یا رات کے وقت زیادہ گرمی ہو, ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ ہے اور ان کو اس میں بڑے ایکٹیولی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. تو میری سمجھ میں تو یہی چیزیں کافی ہوتی.
تو بے حد شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے, کیونکہ ابھی شہزاد قریشی صاحب کی طرف ہم ایک بار پھر جاتے ہیں. شہزاد قریشی صاحب, بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ ایک حل جو ہے آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کا وہ یہ ہے کہ شہروں میں خاص طور پر چھوٹے چھوٹے جنگل اگا دیے جائیں. کچھ تو آپ نے بتایا, آپ یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کہاں کہاں یہ چھوٹے جنگل جو ہیں وہ لگا رہے ہیں اور کیا رسپانس ہے پبلک کا اور لوگ آپ کی طرف کیسے آ رہے ہیں؟
جی, تو جنگل اگانے کی جو ترکیب ہے, ظاہر ہے اس میں ایک ساتھ ہم بہت سارے بہت پودے بہت ہی چھوٹی سی جگہ میں لگاتے ہیں تاکہ وہ ایک جنگل کی شکل اختیار کر لیں. اس کے لیے تھوڑی سی محنت پہلے کرنی پڑتی ہے اور ظاہر ہے تھوڑا بہت خرچہ بھی اس میں ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو اس طرف اب کنوینس کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں, یہ ایک شروع میں تھوڑا بہت خرچہ اس میں ہوتا ہے, لیکن ایک لانگ لاسٹنگ اور ایک ایسی چیز ملتی ہے جس سے ایکچولی 30 گنا فائدہ آپ کا بڑھ جاتا ہے جنگل کے ہونے کی وجہ سے, درختوں کے جو فوائد ہیں
ان کی وجہ سے
30 گنا بڑھ جاتے ہیں.
تو اس پر ہم بات جی یہ ہم آپ سے تھوڑی سی دیر بعد بات میں کریں گے, کیونکہ بہت تھوڑی دیر کے لیے سندھ کے ماحولیات کے وزیر مرتضیٰ وہاب ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں, تو پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم مرتضیٰ وہاب صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. اب بہت تھوڑا وقت باقی ہے, آپ بتائیے کہ سندھ میں آب و ہوا کی تبدیلی کے منفی اثرات سے لوگوں کو بچانے کے لیے, فیوچر کی نسلوں کو بچانے کے لیے سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج جو ہے سب سے اہم ایشوز میں سے ایک ہے. اس کے اندر اس معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے, اس معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے, چونکہ یہ معاملہ ڈیوالو بھی ہوا ہے چاروں صوبوں کے اندر, صوبہ سندھ نے بھی اپنا ایک کلائمیٹ چینج ڈپارٹمنٹ بنایا ہے. اور اس کے اندر پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ کلائمیٹ چینج کی پالیسی کو حکومت سندھ سے اپروو کرایا ہے, اور وہ اپروول اس کا ہو چکا ہے, اور آئندہ چند روز میں اس کو انویل بھی کر دیا جائے گا.
تو یہ پالیسی کیا ہے مرتضیٰ صاحب؟ اس پالیسی میں کیا چیزیں نمایاں رکھی گئی ہیں؟
جی اسپیکٹس ہیں اس کے اندر.
جی بولیے.
کیسے آپ ان کو ایڈریس کر سکتے ہیں, کیسے اپنے ماحولیات بنا.
جی غالباً مرتضیٰ وہاب صاحب کا ٹیلی فون بھی جواب دے رہا ہے, اور ماحول کے اثر میں آ گیا وہ بھی. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے دوبارہ رابطہ ہو جائے. تو شہزاد قریشی تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جنگل جو ہے ایک چھوٹا جنگل کتنا چھوٹا جنگل ایک بن سکتا ہے, اور کتنے درخت اس میں لگتے ہیں, اور اس پر کتنا خرچہ آتا ہے, یہ بتا دیجیے ہمارے سننے والوں کو جن کے گھروں کے لانوں کے باہر لان اتنے بڑے ہیں کہ وہاں چھوٹا سا کوئی جنگل لگا سکتے ہیں, تو اب ایٹ لیسٹ وہاں کی آب و ہوا بہتر ہو سکتی ہے. بعض لیکن ہمارے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب دوبارہ آ گئے. جی مرتضیٰ وہاب صاحب بات جاری رکھیے اپنی پالیسی.
جی میں بتا رہا تھا کہ اس پالیسی کے اندر جو براڈ بیس کنٹورز ہیں, پیرامیٹرز ہیں کلائمیٹ چینج معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے, سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے ان کو طے کیا گیا ہے. اس کے اندر پلانٹیشن کس قسم کی ہونی چاہیے, کہ ہماری جو ماحول ہے, ہمارا جو ویدر ہے, کلائمیٹ کو جو سوٹ کرتی ہے ویجیٹیشن, اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے. جو کوسٹ پہ ہماری مینگروز ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ نیچرل ویجیٹیشن ہمارے پاس ایک اثاثہ موجود ہے, اس کو آپ کیسے نہ صرف پروٹیکٹ کر سکتے ہیں بلکہ فردر کیسے انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ ہو سکے اور زیادہ ہم مینگروز پلانٹ کر سکے اور ان کو لک آفٹر کر سکیں. تو ہم نے صوبہ سندھ کے اندر بھی ڈفرنٹ ایریاز ہیں, ان کے حساب سے چیزوں کو ان کنٹورز کو طے کیا, کس طریقے سے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کلائمیٹ چینج کے نیگیٹو اثرات سے نمٹ سکیں.
ٹھیک, لیکن اس کے لیے کوئی فنڈس بھی مختص کیے جائیں گے؟ فنڈس کا بتائیے نا, اصل مسئلہ تو فنڈس کا ہے. اگر فنڈس نہیں تو کام تو کہیں بھی نہیں ہوتا. اور ابھی بھی آپ کا آپ کی حکومت جی آپ کی حکومت کو فنڈس کی
کمی, اس لیے آپ کو شروع میں
جی بولیے,
اس لیے میں آپ کو شروع میں گزارش کر رہا تھا کہ کلائمیٹ چینج جو ہے کسی شہر کا یا صوبے کا پرابلم نہیں ہے, یہ پرابلم سارے پاکستان کا ہے. اور ہم انٹرنیشنل رپورٹ کہتی ہیں کہ پاکستان کلائمیٹ چینج کے ورسٹ افیکٹڈ ممالک میں سے ایک ہے. تو اس کے اندر نیچرل فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس معاملے کو نمٹنے کے لیے جو ایکسٹرا ایڈیشنل فنڈنگ ہمیں ریکوائرڈ ہوگی اس کے اندر بھی فیڈرل گورنمنٹ کو ہماری مدد کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے فیڈرل گورنمنٹ پیسے الوکیٹ کر سکے یا ہم لوگ مل کے انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی سے بھی پیسے پاکستان میں لا سکیں اور ڈفرینٹ صوبوں کو کے اندر ان پیسوں کو لگا کے کلائمیٹ چینج کے اثرات سے نمٹ سکیں.
ٹھیک, اور کراچی کو کچرے سے صاف کرنے کی بھی مہم آپ کے یہاں بڑی شد و مد سے جاری تھی, اس کا کیا بن رہا ہے آج کل؟
دیکھیے جو کچرا اٹھانے کی ایک کیمپین تھی وہ سندھ کی جو کراچی کے اگر پرابلم ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے, جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچرا اٹھانا بنیادی طور پہ ذمہ داری جو ہے ڈی ایم سی ایس کی ہے, ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کی ہے. چونکہ وہ ڈیو ٹو وٹ ایور ریزن اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پائے تھے, تو اس لیے سندھ گورنمنٹ کو انٹروین کرنا پڑا, ان کی مدد کرنی پڑی تاکہ جو بیک لاگ ہے اس کو کلیئر کیا جا سکے.
اس پروسیس میں ٹھیک ہے, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, آپ کو ہم شہزاد قریشی سے بات کروا دیتے ہیں. شہزاد قریشی صاحب کچھ بتائیے, مرتضیٰ وہاب صاحب موجود ہیں, اگر ابھی فیڈرل لیول پر تو بات ہوئی کہ وہ چھوٹے جو اربن جنگلات ہیں ان کو اگانے کے لیے گورنمنٹ کوشش کرے گی, تو مرتضیٰ وہاب صاحب کو کچھ مشورہ دینا چاہیں, کچھ تجویز دینا چاہیں چھوٹے جنگلات کے بارے میں کراچی میں اور سندھ میں, تو بات کیجیے.
جی مرتضیٰ صاحب سے میرا رابطہ رہا ہے اور ماشاء اللہ از فورتھ کمنگ, انہوں نے کافی سورٹ آف, ایک تو سب سے پہلے وہ پالیسی بنائی جو کہ ضروری ہونا چاہیے, ایک ڈاکیومنٹ جس کے تحت جو ہے وہ ہم صوبے میں کام کر سکیں, اور مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر ہم اور مل کے اور باقی لوگوں کو ملا کے بڑی تیزی سے کام کریں. فیڈرل کا بھی ظاہر ساتھ مل کے کام کرنا بہت سخت ضروری ہے, یہ پورا ملک ہی افیکٹڈ ہے اور سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوگا ان ٹاپ 10 کنٹریز میں, تو یہ ہر سطح پہ اس کو اتنی ہی شدت سے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب خدا نخواستہ یہ جب ماحولیاتی چینج کے اثر ہم پہ آئیں گے تو وہ اکٹھے ہم سب پہ آئیں گے, وہ کوئی سلیکٹولی تو آنے نہیں ہے, تو ہر سطح پہ میری ان کے ساتھ بالکل مل کے جتنے میں بھی سپورٹ دے سکتا ہوں یا میں ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں میں کروں گا, ان کے ساتھ کر بھی رہے ہیں اور یہ از ویری ویری ہیلپ فل الحمد للہ.
مرتضیٰ صاحب کراچی کے پارکس کو, پارکس میں بھی یہ چھوٹے چھوٹے جنگلات بنائے جا سکتے ہیں, اس پر کبھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ مرتضیٰ وہاب صاحب
دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے شہزاد قریشی جیسے جتنے بھی لوگ ہیں کیونکہ اس ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, ان کو میں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ جو انیبلنگ انوائرمنٹ ان کو چاہیے حکومت سندھ کی جانب سے وہ انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ کی جائے گی, جو انیبلنگ سپورٹ ان کو چاہیے وہ انشاءاللہ ہم سپورٹ پرووائڈ کریں گے. شہزاد قریشی نے جو انیشیٹو قسم کے پارک میں اسٹارٹ کیا, میں سمجھتا ہوں اس کو کراچی کیا بلکہ ملک بھر میں ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, سارے صوبے میں اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک ہرا بھرا معاشرہ دے سکیں, ہرے بھرے جنگل دے سکیں جہاں پر نہ صرف سبزہ ہو, چڑیاؤں کی چہچہانے کی آواز ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے جتنے انیشیٹیوز ہیں یہ شہزاد قریشی صاحب اپنی خدمت نہیں کر رہے, میں سمجھتا ہوں ہم سب کی خدمت کر رہے ہیں, ہمارے آنے والی نسلوں کی خدمت کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے.
مرتضیٰ صاحب, اسکولوں اور کالجوں کے طلبا کے لیے اگر آپ یہ پروجیکٹ شروع کروا دیں, چھوٹے جنگل لگانے میں والنٹیئر ورک کریں, یہاں پر تو بہت امریکہ اور بڑے ملکوں میں تو والنٹیئر ورک بہت ہوتا ہے.
میں
جی شہزاد,
میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ پودا لگانا ضروری نہیں ہے, وہ آسان کام ہے, اصل کام ہے اس پودے کی نگہداشت کرنا, اس کو لک آفٹر کرنا, اور میں سمجھتا ہوں اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ ایکچولی ماحول سے محبت کریں, جو اس پودے سے محبت کریں اور پودے کو لک آفٹر کرتے ہوئے ایک تناور درخت میں تبدیل کریں, تو جو بھی کام کرنے کو تیار ہے سندھ گورنمنٹ اس کے ساتھ کام کرے گی, یہ ایک اچھا کام ہے, ہم سب کو مل کر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کی ایک اچھا بہتر ماحول دے کر جائیں.
تو ان کو یہ پودوں کی حفاظت کے لیے کوئی کیمپین ہونی چاہیے اور اس کی مانیٹرنگ ہو کہ جو پودے لگائے گئے ہیں ان کو وہ چل بھی رہے ہیں کہ بس لگائے تھے. مرتضیٰ وہاب صاحب, اس پر کچھ کام کریں گے آپ؟
آپ نے کیا فرمایا, آپ کی آواز کٹ رہی
تھی. میں نے یہ کہا کہ پودوں کے لگانے سے زیادہ ان کی بعد میں ان کی حفاظت بڑی ضروری ہوتی ہے, اس کے بارے میں کوئی کام, کوئی قانون سازی؟
درست ہے جی, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, اس میں آلریڈی یہ قانون سازی ہو چکی ہے, اس قانون کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک بڑا احسن اقدام جس نے حکومت نے اس ہفتے اٹھایا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, آپ کے توسل سے سب کو پتہ چلے گا.
30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس.
ایریے میں پرانے برگد کے درخت تھے جو بنین ٹریز تھے, ان کو ہم نے ہیریٹیج ڈکلیئر کرنے کا پروسیس اسٹارٹ کر دیا ہے اور انشاءاللہ کل تک اس کا نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو جائے گا, جس کے تحت ان پرانے درختوں کو ہم پرزرو کریں گے, ان کو لک آفٹر کریں گے.
بہت شکریہ
ہم نے کمشنر کراچی کو.
بہت شکریہ ہمارے آج کی راؤنڈ ٹیبل کو سمیٹنے کا وقت ہوا. آج کی راؤنڈ ٹیبل میں ہم نے بات کی پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے حکومت کی اور این جی اوز کی کوششیں. ہمارے ساتھ شریک تھے میڈرڈ اسپین سے پاکستان کے وفاقی وزیر اور وزیر اعظم کے مشیر ماحولیات ملک امین اسلم, وزیر ماحولیات سندھ مرتضی وہاب شہروں میں مختصر عرصے میں چھوٹے جنگل اگانے میں مصروف ایک آرگنائزیشن اربن فارسٹ کے فاؤنڈر شہزاد قریشی اور بھارت کے ماحولیات کے علمبردار شبھندو شرما کی گفتگو آپ نے سنی. اسکوپ کے فاؤنڈر اور سی ای او تنویر عارف ہمارے ساتھ تھے اور علی توقیر لیڈ پاکستان کے سی ای او ہمارے ساتھ تھے اور ہمارے ساتھ داور حمید بٹ اسلام آباد سے اور انم زیب کراچی سے کلائمیٹ چینج ایکشن پاکستان کی رکن تھے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. لاہور میں یتیم, مسکین اور بے سہارا بچیوں کو تحفظ فراہم کرنے والے ادارے کے مبینہ طور پر غیر محفوظ ہونے کا معاملہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھتا جا رہا ہے. اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر عدالت نے ڈائریکٹر بیت المال اور ڈی سی لاہور کو 12 دسمبر کو طلب کر رکھا ہے. لاہور سے سمن خان تفصیل دے رہی ہیں.
سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر نگرانی چلنے والا ادارہ کاشانہ ہوم 7 سے 18 سال کی تقریباً 57 یتیم اور مفلس بچیوں کی رہائش گاہ ہے. نومبر 2019 کے آخری ہفتے کاشانہ کی سابق سپرنٹینڈنٹ افشا لطیف کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ یہاں بچیوں کی عزت خطرے میں ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ نیا نہیں. 30 مارچ 2019 کو رات کے 4 بجے ایک انجان شخص ادارے میں داخل ہوتا ہے. افشاں لطیف کی جانب سے اس معاملے کی شکایت کرنے پر تمام عملے کی ٹرانسفر کر دی گئی اور معاملہ تفتیش کے نام پر فائلوں کی نظر ہو گیا, جس کے بعد افشاں لطیف کو ترقی دے کر سوشل ویلفیئر آفیسر سے سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا. ان کے مطابق کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان پر غیر قانونی کاموں کے لیے دباؤ ڈالا جانے لگا.
جو ڈائریکٹر جنرل تھی ہماری, ان کا عمل دہر اس ادارے میں بہت زیادہ تھا. وہ میرے پہ بہت زیادہ مہربان تھی. آئے روز وہ یہاں پہ آتی تھیں. انہوں نے ایک اور تقاضا کرنا شروع کر دیا, جتنی یہاں پہ نو عمر بچیاں ہیں, کم سن بچیاں ہیں, ان کی فوراً شادیوں کا انتظام کرو. انہوں نے بچیوں کو بھی ان کو بھی بٹھا کر کہا کہ ان سب بچیوں کی شادیاں 1 مہینے کے اندر کر دو, جس کا انتظام ہمارے جو منسٹر تھے سوشل ویلفیئر کے اس ٹائم, انہوں نے کرنا تھا اس کا انتظام. معاملہ بالکل عجیب نوعیت کا تھا کہ مجھ سے کیا کام کروایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے پر انہوں نے ان کو یہ احکامات دیے کہ جو ان کے گارڈینز ہیں ان کو اس کے بارے میں قطعی طور پہ کچھ نہیں بتانا. جس پہ میں نے 10 اگست کو جا کے اپنی سیکرٹری سے بات کی, ان کو پورا معاملہ بتایا کہ میرے پہ دباؤ ہے اور اس طرح مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے, پریشرائز کیا جا رہا ہے, تو میں یہ کام قطعی طور پہ نہیں کروا سکتی.
افشا لطیف کو 16 اگست 2019 کو مالی بے ضابطیوں کے الزام پر معطل کر دیا گیا. ان کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کے پاس ہے. وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کے منسٹر اجمل چیمہ ہیں جو اس سے پہلے وزیر سوشل ویلفیئر تھے. افشاں لطیف کا مطالبہ ہے کہ شفاف تحقیقات کے لیے کیس کو غیر جانبدار ادارے کو سونپے جانے کی ضرورت ہے.
اس کے پیچھے کیا محرکات تھے کہ اس کے 1 ہفتے بعد ہی یہ سی ایم آئی ٹی میں چلے گئے, یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے کہ اور اسی میں ہماری انکوائری چلی گئی جو انکوائری کو ڈیل کرتے تھے.
وزیر برائے وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم اجمل چیمہ ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تحقیقات ادارے کا کام ہے جس کے نتائج جلد منظر عام پر لائے جائیں گے. وہ میڈیا پر ادارے کی بچیوں کی جانب سے دیے گئے بیانات کو بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں.
یہ بچے جو کہہ رہی ہیں یہ سب اس کی من گھڑت کہانی ہے اس محترمہ کی, یہ سا کیونکہ ڈی جی کا اور اس کا آپس میں اختلاف ہو گیا. جب اس نے اس کی کرپشن پکڑی تو اس نے اس کے اوپر الزام لگانے شروع کی. میں تو اپنی بات کروں گا, میں ڈی جی کی بات تو نہیں کروں گا. ڈی جی کا جو ایشو ہے, ڈی جی کا جو معاملہ, وہ محکمے کا معاملہ ہے, وہ محکمہ دیکھے گا.
معاملے کی تحقیقات کے لیے انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے وفد نے کاشانہ ہوم کا دورہ کیا, ادارے کی انتظامیہ سے ملاقات کی اور صورتحال کا جائزہ لیا. سیکرٹری جنرل ایچ آر سی پی حارث خلیق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ معاملہ صنفی, طبقاتی اور شفافیت کے پہلوؤں پر مبنی ہے اور افشاں لطیف کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے.
اس میں جو شکوک و شبہات میں اضافہ کیا ہے پنجاب کی حکومت نے خود, وہ یہ کہ 48 گھنٹے کے اندر انہوں نے سیکرٹری سے لے کے چوکی دار تک سارا سٹاف جو ہے, یعنی سیکرٹری سوشل ویلفیئر سے لے کے اس کاشانے کے چوکی دار تک سارا سٹاف جمعے اور ہفتے کو تبدیل کر دیا. تو اب یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ خاتون کچھ الزامات لگا رہی ہیں جو پرانی سپرنٹینڈنٹ ہیں افشا لطیف صاحبہ, تو ان کی بہرحال ایک تحقیق تو ہونی چاہیے, بجائے اس کے کہ جو وزیر ہیں راجہ بشارت صاحب وہاں گئے یا جو دیگر اہلکار ہیں پنجاب حکومت کے وہ یہ کہیں کہ ان کی وہ میلا فائیڈی انٹینشن ہے اور وہ ہیں ہی اسی قسم کی اور وہ فائنینشیل آڈٹ نہیں کروانا چاہتی تھیں اس لیے انہیں برخواست کیا گیا. تو برخواست تو انہیں اگست میں کیا گیا تو نومبر کے آخر تک چارج ان کے پاس کیسے تھا پھر؟
سول سوسائٹی کے مطابق معاملہ سنگین نوعیت کا ہے لیکن حکومتی عہدیداران کی جانب سے تسلی بخش بیان نہ آنا اور تحقیقات کے نتائج میں دیر بہت سے سوالات اٹھا رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی سینیٹر عائشہ رضا فاروق نے معاملے کو جلد از جلد سینٹ سیشن میں اٹھائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں بچیوں کے تحفظ کے لیے دائر درخواست پر آئندہ سماعت 12 دسمبر کو ہوگی جس میں عدالت نے ڈائریکٹر بیت المال اجمل چیمہ جو کہ منسٹر سی ایم آر ٹی بھی ہیں کو طلب کر رکھا ہے.